الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
درس صحيح بخاري لالا مريد ياد نہیں رہا صحیح بخاري درس مینار دے دیتا ہوں. جسم اعضاء جسم اور ان کے متعلقات. جسم اور جسم کے جو جز ہوتے ہیں جوڑ اعضاء ہاتھ پیر اس سلسلے میں احادیث میں کیا مذکور ہے جناب صاحب کتاب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بتایا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. مسئلہ عکس کیا ہے عبادت شاق کا سے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے. عبادت شاق کا مشقت والی عبادت کر کے اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے یہ اس کی سرخی ہے. اور جس حدیث سے انہوں نے یہ عبادت عکس کی ہے وہ نیچے نقل کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی جسدک علیک حقا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحیہ کر لیا کہ وہ روزانہ قرآن مجید پڑھا کریں گے اور رات کو روزانہ نماز پڑھیں گے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ان کے والد محترم ہیں جب ان کو اس بات کا علم ہوا وہ بہت پریشان ہوئے. یہ تو ایسا انہوں نے نیت کر لی ہے جو کہ ان سے ہو نہیں سکتا, مشکل ہے بہت. اب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے سوچا میری بات تو مانیں گے نہیں ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں وہی ان کو سمجھائیں گے. جا کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نے اسی طرح سے قسم کھا لی ہے, آپ ان کو ذرا سمجھائیے. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ. جب آپ گھر پہنچے تو عبداللہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے ان کی عزت کرتے ہوئے عزت کے لیے گدا ڈالا بیٹھنے کے لیے, تو آپ نے غصے میں گدے پہ نہیں بیٹھے بغیر گدے کے ہی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسی طرح قسم کھائی ہے؟ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے میں نے ایسا کہا ہے قسم کھائی ہے میں نے. تو اس موقع پہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہارا جسم کا تم پر حق ہے, اس طرح تمام لوگوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. تو وہی حدیث نقل کی ہے امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے حوالے سے اور صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ ان کو سمجھایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، مطلب تم اتنی عبادت مت کرو کہ تم اس عبادت کو نہ کر پاؤ گے، تم ایسا کیا کرو کہ 30 دن میں 30 پارے ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ میں سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا مختصر 20 دن میں 30 پارے پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ میں سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا 15 دن میں 30 پارے پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ میں زیادہ قوت ہے۔ 10 دن میں 30 پڑھ لیا کرو، 5 دن میں 30 پڑھ لیا کرو۔ وہ اس طرح کرتے رہے، آپ کم کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا جس نے روز قرآن مجید پڑھا اس نے پڑھا ہی نہیں، 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم مت کرو۔ ان کو بھی پابند کر دیا آپ نے کہ 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کریں گے، 3 دن سے پہلے نہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا عبادت کے لیے بھی کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں اسی طرح سے عبادت کرو۔ ان کو بھی پابند کر دیا۔ لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تو رویا کرتے تھے عبداللہ کہ کاش کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، ان کی رخصت میں نے تسلیم کر لی ہوتی، تو آج مجھ پہ اتنی مشقت نہ ہوتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ آخر نفل چیز سی ہے، لیکن اپنی بات کے اتنے دھنی، اتنے پکے ہیں، عمل کر رہے ہیں، برابر چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ کیوں کہ وعدہ کر لیا ہے، اور وعدہ بھی خود ہی کیا تھا انہوں نے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، یعنی کہ یہی اسی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے جا ملے۔ تو اس طرح سے اپنے جسم کو اتنی عبادت کر کے کہ آدمی پھر بعد میں جا کر روئے۔ جوانی ظاہر جوانی ہوتی ہے، بچپنا بچپنا ہوتا ہے، بڑھاپا بڑھاپا ہوتا ہے، بڑھاپے میں آدمی کو آرام چاہیے ہوتا ہے، نہیں اس کو اتنی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت عبادت گزار تھیں، بہت تقوی شعار عورت تھیں۔ وہ بھی وہ کیا کرتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی، مسجد میں ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، جب وہ ان کو نیند آتی کثرت سے اور ان کو بس، تو پھر کیا کرتی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر رہے تھے اور پھر نماز پڑھتی، جیسے نیند آتی تو وہ رسی کھینچتی پھر ایسے کٹ جاتی۔ سبھی اس طرح سے وہ عبادت کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا رسی لٹکی ہوئی ہے مسجد کے اندر۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ یہ رسی کیسی ہے؟ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب جو ہیں وہ رات کو جو عبادت کرتی ہیں تو وہ بہت لمبی لمبی عبادت کرتی ہیں، جب ان کو نیند آنے لگتی ہے تو پھر وہ بالوں میں رسی باندھ کرنا اور پھر عبادت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو کہو کہ رسی کھول دیں اور جب تک نشاط باقی ہے تب تک عبادت کریں، جب نشاط ختم ہو جائے عبادت مت کیجیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی آپ بھی رات بھر تک عبادت کرتے تھے، آپ کے پیر پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ دوسرے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کیجیے، آپ کے پیروں پر ورم آ گیا ہے۔ تو کہتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اللہ ہی نے آسانی دی اور رخصت دی کہ آپ اس طرح نماز پڑھی رات کو، تو پھر آسانی ہو گئی آپ کے لیے۔ تو وہی بات زینب بنت جحش کو سمجھایا آپ نے۔ تو اس طرح سے زیادہ عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے، ہر چیز سے میانہ رکھ دی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر کے باہر 3 اشخاص یہ قسم کھا رہے تھے، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزے رکھتا رہوں گا سال بھر، ایک نے کہا کہ میں رات کو بس عبادت کرتا رہوں اللہ کی۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ یہ اس قسم میں قسمیں کھا رہے ہیں تو وہ ڈر گئی کہ یہ ایسے قسمیں کھا رہے ہیں جو یہ اس پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ام سلمہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی نے اسی طرح سے قسمیں کھائی ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھائیے۔ تو آپ بھی سن کے پریشان ہو گئے، اپنی چادر لی اور ان کے پیچھے گئے باہر اور جا کے ان کو پکڑا اور ان سے کہا، فرمایا آپ نے کہا کیا تم لوگ وہی ہو جنہوں نے اسی طرح قسمیں کھائی ہیں؟ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی ہیں، ہم نے قسم کھائی ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے دیکھو کہ میں نے شادی کی ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. من نگر سنت پر ایسا منی, جس کو میری سنت سے محبت نہیں ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ سنت پر جو نمونہ آپ کو مل رہا ہے اس نمونے کے مطابق عبادت کیجیے. آپ اس سے زیادہ عبادت کریں گے جو کہ آپ منع فرما رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے ان تین آدمیوں کو روکا, وہ بھی شدت عبادت کی قسم کھا رہے تھے, اور یہاں بھی کوئی ایسی مسئلہ تھا. نہیں ایسا مت کیجیے, آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے, بہت اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جماعت المسلمین کے جو افراد ہیں تہجد نماز شاید نہیں پڑھتے, وہ سمجھتے کہ ہم نے تو بڑا تیر مارا کہ ہم جماعت المسلمین آ گئے ہیں, اور بس پھر کیا ہے, اب تو جنت ہماری ٹھیکے میں ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا ہی دے گا. ارے میرے بھائی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر لوگ جو تھے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے, آپ بھی پڑھا کریں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے کہ لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں, ان کے دل میں بھی آیا کہ کاش مجھے کوئی خواب دکھائی دے تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر معلوم کروں. ان کو ایک خواب دکھائی دیا, وہ خواب حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا انہوں نے, پھر بھی ہمت نہیں ہوئی ان کی اپنی بات خود پوچھتے. میں اپنی بہن سے کہا زوج مطہر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کریں اس خواب کے کیا مطلب ہے. حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ دوزخ ہے بل کھائی ہوئی, مختصر ایک کپڑا ہے ریشم کا اس پہ بیٹھ کے اڑ رہے ہیں ایسے ہوئے. تو انہوں نے آپ نے سن کے تبسم فرمایا, اور کیا فرمایا آپ نے کہ عبداللہ اچھے آدمی ہیں, کاش کے وہ تہجد پڑھے. یہ جو بات کہہ دی انہوں نے, آپ نے فرما دی. اور ابن عمر تو بہت بے چین تھے وہ تعبیر سننے کے لیے, آیا پوچھا اپنی بہن سے کہ کیا فرمایا آپ نے, کہ آپ نے تو یہ فرمایا. اچھا, سالم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ کے, وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے انہوں نے یہ جملہ سنا تھا اپنی بہن کی منہ سے, اس دن سے لے کے آج تک کبھی انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. وہ تہجد مسلسل پڑھتے رہے. اس طریقے سے آپ تہجد نماز کو پڑھا کریں, اشراق کی نماز پڑھا کریں. یہ تمام نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ تہجد پڑھا کرتی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اشراق کی نماز مسلسل نہیں پڑھی. معاف کیجیے گا, میں نے بول دیا تہجد کی نماز. عائشہ صدیقہ اشراق کی نماز مسلسل پڑھتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نماز اشراق نہیں پڑھی, کبھی کبھار پڑھی ہے. دیکھیے اس کی ترغیب دلائی, آپ نے ترغیب دلائی تو ہم پڑھنا چاہیے. جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں وہ تو ایک ذمہ داری جو ادا کرتے ہیں. جو نوافل کا ذکر کیا جیسے آج آپ نے سنا حبیب اللہ بتا رہے تھے نمازوں کے سلسلے میں, وہ نمازیں ساری ایسی ہیں جو کہ نفل ہیں, ان کو پڑھنا ان کا حاصل کرنا کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی خوبی ہے, کسی کرنے سے کچھ عمل مل رہا ہے کسی کرنے سے کچھ عمل مل رہا ہے. اس طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ اس میں بھی ہم حصہ ڈالیں اپنا. تو بات چل رہی تھی عبادت اشراق کا کی, تو اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے جسم کو ہلکا رکھے, کیونکہ صحیح بخاری کے الفاظ صحیح مسلم کے کہ دین پر آپ غالب رہیں, اپنے اوپر دین کو غالب کیجیے. اگر آپ نے دین کو اپنے اوپر غالب کر لیا تو آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. آج آپ نے 50 نمازیں پڑھ لی, کل ایک بھی نہیں پڑھی آپ نے, ایسا مت کیجیے. یہ مسکو رکھے میان روی رکھے اس نے. ہر مسلم کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور نہائیں, غسل کریں, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے حدیث نقل کی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلم پر حق ہے, ضروری ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک دن ضرور نہائے. یغسل فيه راسه, اس دن میں اپنا سر وغیرہ دھوئے اور اپنے جسم کو دھوئے. ظاہر ہے کہ جمعے کے دن آپ نہاتے ہی ہوں گے, اگر آپ نے بیچ میں نہیں بھی نہائے تو کم سے کم جمعے کو ضرور نہا کے آتے ہوں گے. جیسے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہو تو اس کے چاہیے غسل کر کے آئے, تو اس میں یہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. باقی تو یہ کہ لوگ تو بہت نہاتے ہیں, دن میں تین دن دفعہ نہا لیتے ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن یہ جو نہانا ہے شرعی, یہ ایسا نہانا ہے کہ اس کے لیے پانی کی مقدار بھی مقرر ہے. مطلب اس میں کہ 4.5 تقریباً کلو پانی ہونا چاہیے, جس کو آپ کھلے منہ کے برتن میں رکھیں جس میں آپ کا ہاتھ آرام سے چلا جائے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ نے تربیت لی ہے تو اس میں غسل کا بیان سنا ہوگا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جانتے ہیں کہ صحیح جو بہکی وغیرہ میں ہے, اور جگہ بھی آئی ہے حدیث صحیح سنن کے ساتھ. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی شخص نے نہانے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تم روز نہا جا کرو کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں وہ نہانا پوچھ رہا ہوں جو غسل شرعی ہے, غسل شرعی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ 4 موقعوں پر غسل شرعی ہے. ایک تو جمعہ کا دن, ایک عرفے کا دن, عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ 4 موقعوں پر جو ہے نا غسل شرعی کیا جاتا ہے. تو اس طرح معلوم ہوا کہ جو غسل شرعی ہیں یہ اس طرح اس کے پانی کی مقدار موجود ہے, اور اس کو اچھی طرح یاد رکھیں, اچھی طرح اس کو کا یاد رکھیں کہ غسل جو ہے کیسے کیا جاتا ہے. غسل میں تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گی نا تو پھر غسل شرعی آپ کا ہوگا نہیں. پہلے آپ پانی جو دیا ہے اس کے مطابق پہلے غسل کر لیں, پھر جیسے چاہے آپ نہا لیں, صابن سے نہائیں, کسی اور چیز سے نہا لیں, مطلب اس کے پاس نہیں, شیمپو لگائیں, ریٹھوں کا پانی سے نہا لیں, مطلب چل سکتا ہے. مگر پہلے آپ جو جمعے کے دن جب آ رہے ہیں, یا جیسے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیشہ ویسے ہی نہاتے جیسے کہ غسل شرعی. آپ سمجھے, یعنی کہ آپ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کبھی کول دیا لگے نہا رہے ہیں, پانی بہ رہا ہے, یا اور بہت طریقے نہانے کے ہیں, لیکن آپ کا نہانے جو تھا وہ ہمیشہ ایسے تھا جیسے کہ غسل شرعی آپ کر رہے ہیں, ہمیشہ ایسے ہی نہاتے تھے آپ جمعے کے علاوہ بھی, یا وہ جو نہانا ہوتا ہے مجامعت کے بعد, سمجھ گئے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہفتے میں ایک دن ضرور نہائیے, اس میں جسم کو صاف رکھیے, اس کے اندر سر وغیرہ کو دھوئیے, اور یہ پاکی صاف پاک صاف رہنا یہ اسلام کا خیال بھی ہے. مردوں کو چاہیے کہ بدن پر زعفران نہ ملیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعفر رجل, کہ کوئی آدمی جو ہے زعفران نہ لگائے. مطلب یہ کہ یہ زعفرانی رنگ جو ہے, زعفران جو ہے, یہ منع کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو مت لگائیے. عورتوں کو چاہیے کہ بدن نہ گوندے اور نہ گدوائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ, صحیح بخاری صحیح مسلم. مطلب یہ کہ خواتین جو ہیں وہ عموماً جسم کو گدواتی ہیں. مطلب جیسے کہ یہاں پر مور بنوا لیا, آج کے ایک مشین آتی ہے, مشین میں سیاہی کے ڈبیا لگی ہوتی ہے, نیچے سوئی لگی ہوتی ہے, سوئی جس سے ہوتی زگ زیگ مشین ہوتی ہے جو کپڑا سیتی ہے, بلکہ اسی طرح کی مشین ہوتی ہے جو ہاتھ پر آپ نام لکھوا لیں, ہاتھ میں مور بنوا لیں, یہاں پر کچھ اور بنوا لیں, ٹیٹو پیٹو جو ہوتا ہے, آج کے دوسرے نام نکل آئے ہیں. اس طرح ہندو میں بہت رواج ہے اس کا, وہاں خواتین میلے ہوتے ہیں, میلوں میں خواتین بہت زیادہ گدواتی ہیں. تو مسلمین خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, منع ہے. نہ نام لکھوا سکتی ہیں, نہ کوئی اور کام جو ہے گدوانے کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, نہ گدوائیں نہ گدوانے دیں کسی کو بھی. اگر اپنے جسم میں کوئی خرابی دیکھے تو اس شخص پر نظر کرے جس کے جسم میں زیادہ خرابی ہو. مطلب آدمی سورہ یار مجھے داڑھی کے 4 بال نظر آ رہے ہیں, تو دیکھے جس کے 2 بال داڑھی کے ہیں, سمجھ گئے آپ. آدمی دیکھتا ہے یار میرا قد بہت چھوٹا ہے, تو دیکھے جو اس سے بھی چھوٹا ہے. آدمی کہا مجھے بہت لمبا بنایا اللہ نے, تو دیکھے جو اس سے لمبا ہے. کوئی آدمی کہا جی مجھے تو بہت کالا بنا دیا, تو دیکھے جو اس سے بھی کالا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھ کے یہ تسلی کرے گا مجھے اللہ نے اس سے اچھا بنایا ہے. دل کی پاکیزگی کا بہت خیال رکھے. تمام اعمال کی اصلاح دل کی پاکیزگی پہ موقوف ہے. اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم، معاف کیجئے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد بصغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم کے اندر ایک بوٹی ہوتی ہے، اگر وہ بوٹی صحیح ہے تو تمام جسم صحیح ہے، وہ بوٹی اگر خراب ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار وہ دل ہے، بوٹی کیا ہے؟ دل. دل کی جو ہے پاکیزہ خیال رکھیں، دل میں کسی قسم کی کدورت، کسی کے لیے بغض حسد نہیں آنا چاہیے، سوائے اس موقع پر حسد آ جائے جس موقع پر، یعنی جو جہاں فرمایا ہے لا حسد فسنتین، حسد نہ کیا جائے گا دو باتوں میں، صحیح بخاری میں ہے. یعنی کہ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے لیے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوب مال دے، یا وہ عالم جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے یا قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، وہاں حسد کر سکتے ہیں آپ، باقی اور جگہوں میں حسد کرنا اللہ نے منع فرمایا ہے. نصیحت کی بات دل سے سنیں، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. آپ ہر جمعے سنتے ہیں سورہ قاف کی آیت ہے، ہر جمعے سنتے ہیں کیا کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو. دل تو سب کے پاس ہے، مگر یہاں جو تقاضا آیت کر رہی ہے وہ دل جو سننے والا ہو، جو غور کرنے والا ہو، جو سورہ قاف پڑھ رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اور سننے کے بعد آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو وہ دل چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے فرمایا وہ شہید، اور وہ جب وہ مطلب ایسا وہ موجود ہو، اس کا جسم بھی موجود ہو، دماغ بھی موجود ہو، تو ایسا دل چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اس دل کی پاکیزگی کا خیال رکھیے. منہ کا دہانا، منہ کو مسواک سے صاف کرتا رہے، خاص طور پر جب سوکھا اٹھے تو اچھی طرح مسواک کر کے منہ کو صاف کرے. آج کل مسواک کا رواج ہی نہیں ہے، ہمارے نوجوان تو وہ برش پکڑ لیتے ہیں. دیکھیے سنت یہ ہے، ترانی کا کبیر کی روایت ہے حسن سند سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کی مسواک ڈھونڈ رہے، کسی صحابی نے پوچھا کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا کہ پیلو کی مسواک ڈھونڈ رہا ہوں. کہنے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہے پیلو کی مسواک. کون سی پیلو کی مسواک؟ جو عام طور پہ وہ بانٹتے ہیں کون سے نیازی مسجد میں بانٹتے ہیں پیلو کی مسواک، ہر جمعہ بٹتی آپ کو، وہ پیلو کی مسواک ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند تھی، اور وہ آپ کرتے بھی تھے. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بانٹتا نہیں ہے مرکز میں. کتنی دفعہ میں نے کہا کہ یہاں بھی وہ بیگ کٹھا ہر جمعہ بھیجا کرو، یہاں پر یہاں بھی لوگوں کو بٹ جایا کریں گی. پھر لوگ ویسے تو خریدتے نہیں ہیں، جب ان کو فری کی ملے گی شاید وہ کر لیں، پورے چھوڑ دیں اور پھر یہ مسواک کریں. دیکھیے جو جراثیم برش مسواک مارے گی وہ برش نہیں مارے گا آپ کا، یہ میری بات یاد رکھیں آپ. میں بھی جب جماعت میں اس میں آیا تھا، جماعت المسلمین میں، میں دو وقت جو ہیں یہ کرتا تھا برش، صبح سو کے اٹھ کر اور رات کو سوتے وقت سوتا تھا میں. لیکن اس کے باوجود دانتوں میں درد ہے اور دانتوں سے بدبو آ رہی ہے، بلا بلا سب چلتا رہتا تھا. جس سے میں نے حدیث سنی ایشیا الیکٹرک پر امیر صاحب رحمۃ اللہ کے زبانی کہ مسواک سے، اس دن میں نے مسواک جا کر خریدی دوسرے دن، اور میں نے جب کرنا شروع کیا آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنا دانتوں سے عجیب قسم کا، بس بت پوچھیں آپ، اور دانت ایسے ہلکے ہو گئے، صاف ہو گئے بالکل. تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا، امی کو، میں نے کہا دیکھیں یہ مسواک کی حدیث میں دیکھ کر نہیں سکتی ہے. امی کہنے لگے ہاں مسواک تو بہت ہی چیز نبی سلم کرتے تھے. میں کہتا ہم لوگ تو کرتے نہیں ہیں. کہنا تم نے شروع کیا ہم بھی کریں گے. پتا ابھی جماعت کے مسلم کے افراد جو ہیں وہ مسواک نہیں کرتے، برش کرتے ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مسواک کریں. آج کیا کہتے ہیں یہ؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطرف صفاق علی لسانہ. میں داخل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ مسواک کو اپنی زبان پر پھیر رہے تھے ایسے ایسے کر کے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ مسروق اور عروہ بن زبیر، انہوں نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مہینوں میں جو چار عمرے کیے ہیں وہ مہینے کون سے ہیں؟ انہوں نے بتایا رجب میں. تو ان کو انہوں نے تردید نہیں کی، خود تردید نہیں کی انہوں نے. وہاں سے اندر سے آواز آئی مسواک کرنے کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسواک کر رہی تھی اور ان کی کی آواز آ رہی تھی. جب آپ مسواک پھیلے گئے زبان پر اور حلق میں گھمائیں گے مسواک کے برش کو تو پھر وہ کی آواز آئے گی نا، نکلے گی. وہ آواز ان کی نکلی تو مسعود رحمۃ اللہ نے کہا کہ اماں عائشہ، کیا آپ بتائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے ہیں، کون سے مہینے میں کیے تھے؟ تو انہوں نے، کیونکہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رجب میں کیے تھے، تو آپ نے مطلب ان کا بھی بہت اچھا طریقہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا، عروہ بن زبیر کا، کہ یہ نکاح جی نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. آج صدیقہ کو بتایا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمر ابن عمر غلط کہہ رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کہ ابن عمر ہر عمر میں ساتھ تھے آپ کے، لیکن ان کو یاد نہیں رہا کہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کیا. اس طرح کہہ کے صحیح بات بھی بتا دی اور ان کی اصلاح بھی کر دی. اور مسواک کا ذکر آیا تھا جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، اس لیے کہ یہاں پر مسواک کرنے کا ذکر ہے کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ مسواک کر رہی تھی اور اپنے حلق میں مسواک کے برش کو گھما رہی تھی اور ان کی کی آواز باہر تک آ رہی تھی. اس سے ان کو معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. اس طرح سے آپ مسواک کیجیے، مسواک کے بہت فائدے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، جب جیسے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک میں لے کے اور مسواک کرتے. اس سے کیا ہے کہ منہ صاف رہتا ہے، اور کیونکہ آپ تو اللہ کا کلام کرتے تھے، اللہ سے سرگوشی کرتے تھے، تو آپ بھی سرگوشی کرتے ہیں. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں آپ، تو آپ بھی جب آتے نماز پڑھنے تو مسواک کر کر آئیے. آپ نے فرمایا نا اللہ کل وضو ہی، میں ہر وضو کے موقع پہ حکم دیتا آپ لوگوں کو کہ وضو کے وقت مسواک کریں، لیکن میں نے کہا کہ ان لوگوں میں بار گزرے گی بات، ابن جارود میں ہے صحیح سنت کے ساتھ، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم میں کیا ہے، اللہ کل صلاطین، ہر نماز کے موقع پہ میں حکم دیتا کہ لوگ وضو کر کے آئیں، ان مسواک کر کے آئیں، تو لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ لوگوں میں بال گزرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو حدیث ہے کیا نام ہے احمد وغیرہ کی دوسری جگہ پہ صحیح سنت کے ساتھ بلوغ المانی میں بھی ہے کہ مسواک کر کے جو نماز آپ ادا کریں گے 70 گنا بڑھ جائے گا ثواب اس کا، کتنا فضیلت کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس بھی مسواک دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ فری بھی بڑھتی ہے ہمارے یہاں. ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے کان میں یہاں مسواک لگا کے رکھتے، جو منشی کی قلم ہوتی ہے، ابھی جیسے وقت آتا نماز کا جیسے مسواک کھینچتے مسواک کر کے پھر مسواک یہاں لگا دیتے کان میں. آپ سمجھے، یعنی کہ یہ بھی ایک انتہا ہے مسواک کرنے کے لحاظ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح سے مسواک کو اہمیت دیتے تھے. لہٰذا آپ بھی مسواک کریں، ہم مسواک کو صحیح طریقے سے ادا کریں. تو بتا رہا تھا میں آپ کو، اور پھر روایت ہی یقول او سواق و فی فی تان یتا ہاں، جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی او کی آواز آتی اور مسواک آپ کے منہ میں ہوتی، گویا کہ آپ مسواک حلق میں گھما رہے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يشوش فاو بالسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، جب رات کو کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے. تو لہذا مسواک کا استعمال شروع کر دیجیے آپ، اور کوئی صاحب بھی یہ ذمہ داری لیں کہ مرکز میں بھی یہ مسواک جو ہے پیروں کی بٹنی چاہیے، اور جو پیسے بھی بنیں گے وہ ہم دے دیں گے. کوئی بھی آدمی یہ ذمہ داری لے اور یہاں ہر جمعے آپ مسواک لے کر آیا کریں، جیسے کہ وہاں پہ کوسنیات بھی بانٹتے ہیں آپ لوگ. کان دوسرے کی راز کی بات چپکے سے نہ سنیں، مطلب کان میں جا کے کسی کی بات سن کے دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں تو آج آدمی چپکے سن رہے ہیں، یا کہیں دروازے پہ کھڑے ہو سن رہے ہیں آواز آئی سننے کے لیے، یہ چیز منع ہے، بے وقار بھی لگتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعمال الی حدیث قوم وهم له کارہون او یفرضون منہ صب فی اذنہ الانک، ہاں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی قوم کی جاسوسی کرتے ہوئے کان لگا کے بات سنتا ہے اور وہ بہم لہو کارے ہوں اور وہ برا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہماری بات سنے اور وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، آؤ یا پھر روح نامین ہو، یا اس سے وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں بات کر اس سے، اس کو نہیں سناتے، وہ پھر قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے سننے کے لیے، نہیں یہ منع ہے، ایسا نہیں کر چاہیے کسی آدمی کو بھی یا کسی لوگوں کو بھی، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو صبح فی اذنہ لعنت، اس کے کانوں میں رانگ پگھلا کر ڈالا جائے گا، سیسا جو ہوتا ہے، یہ بہت سخت عذاب ہے اس کا اور بہت سخت تکلیف ہے اس چیز کی. جی کانوں کا بیان جو ہے مزید جملہ عذاب جو ملیں گے سننے کے بیان میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. دانت، دانتوں کو مسواک سے صاف کرتا رہے، جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے رہا کیجیے آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر من الفطرت، سات باتیں، دس باتیں فطرت میں سے ہیں، قصد الشارب موچھوں کو پس کرنا، ٹھیک ہے نا، بس سواک اور مسواک کرنا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا مسواک بھی فطرت میں سے ہے، مسواک کو استعمال کیجیے، دانتوں کو صاف رکھیے. عورتوں کو چاہیے کہ دانتوں میں سوہن نہ کریں، یعنی دانتوں میں خلا نہ پیدا کریں، مطلب ایک عجیب فیشن تھا اس زمانے میں، ابھی تک یہاں نہیں چلا ہے، یہاں بھی کچھ عجیب دانتوں میں میں نے دکھائی اخبار میں دیکھا، ایک لڑکی نے وہ خیر وقت تصویر تھی کہ یہاں پر عجیب سے وہ سنہری رنگ کے اوپر نیچے دانتوں میں لگایا ہوا تھا. اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، دانت کے یہ مسوڑے ہوتے ہیں نا مسوڑے، یہاں پر وہ کسی چیز سے گھس کر جگہ بناتے تھے جگہ، اور تمام دانتوں میں ایسی جگہ بناتے تھوڑی تھوڑی چھوڑ کر، یہ فیشن تھا اس زمانے میں، اسے بولتے سوہن کرنا، یعنی دانتوں کے اندر بیچ میں خلا کر دینا، فاصلہ کر دینا، یہ اس زمانے میں تھا فیشن. تو منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اس زمانے میں کہ یہ مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے. دانت سے ذبح نہ کرے، بس دانت جو ہوتے ہیں بعض دانت ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ہاتھی کا دانت ہوتا ہے، اب ہاتھی کے دانت کو تیز کر کے اس سے آپ ذبح کریں کسی جانور کو جو حلال ہے، تو منع فرما دیا آپ نے، نہیں ہڈی سے اور دانت سے ذبح مت کیجیے، منع کر دیا آپ نے. ناک، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرتا رہے، جیسے آپ ڈالتے ہی ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پانی کا چلو لے کے یعنی کہ اچھالتے ہوئے پانی کو یہاں مارتے تاکہ یہاں تک پہنچ جائے پانی، اور پھر الٹے ہاتھ سے آپ ناک چھلک کے اس کو صاف کرتے ہیں، خاص کر جب صبح کو وضو کرتے ہیں آپ، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ناک کے یہاں جڑ پر جو ہے شیطان رات گزارتا ہے، اب شیطان بھی اتنا ہلکا ہی ناک پہ بیٹھ جاتا ہے، مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے قاصر ہے ہمیشہ، جیسے وہ تین گرہیں گدی میں لگا دیتا ہے، اب گرہیں لگی ہوئی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کتنا گرہیں لگی ہوئی ہیں، پھر وہ کھل بھی جاتی ہیں اور لگ بھی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں صرف عمل کرنے کے لیے ہے، آج کہ یہاں کہیں گرہ تو کہیں نہیں لگی نہیں، ایسے پھر حدیث سے بیان کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، جو بتایا ہے وہ صحیح ہے، وہ گرہ جو ہے نام گرہ ضرور ہے، مگر وہ گرہ کیسی ہوگی وہ آپ اس کو تصور میں نہیں لا سکتے، بس آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، بس باقی سوال چھوڑ دیں. تو ناک کو صاف کرتے رہیے، جیسے کہ آپ دیتے ہیں روزے کے موقع پہ آپ پانی اوپر تک نہیں لے جاتے، روزہ ہوتا ہے تو بس ہلکا سا پانی ڈال کے ناک صاف کر لیتے ہیں، اس طرح سے ناک کو صاف رکھیے. اگر ناک کٹ جائے تو سونے کی ناک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پر سونا حرام ہے لوگوں مردوں پر، جو احمد کی حدیث ہے حسن سند سے کہ عورتوں کے لیے سونا حلال اور مردوں کے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے سونے کا ذکر آ گیا ہے تو ممکن ہے کہ آدمی سمجھے کہ سونے کی ناک تو منع ہے تو ہم کیسے لگائیں، نہیں لگائیں گے تو پہلے ہی بتا دیا ہے اس سلسلے میں، حدیث نقل کی ہے، ان ارض جاتا اسیبا یوم الکلاب فتخذ انفا من ورق، کہتے ہیں الفجا جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ شکار کے دن ان کی ناک کٹ گئی، شکار کرنے گئے ہوں گے پتہ نہیں ناک ان کے کسی جانور نے کاٹ لیا کیسے کٹ گئی، بہرحال یہ تو نہیں ہے بدھات، انہوں نے کیا کیا کہ چاندی کی ناک جو ہے وہ لگا لی، چاندی کی ناک لگا لی، یہاں پر یہاں تو کٹی ہوگی نا، چاندی کے جوڑ یہاں لگا کے ناک لگا لی، فنت الہ ہے تو وہ یہاں سے بدبو آنے لگی، ناک میں ناک جو سڑ گئی، چاندنی نے کام نہیں کیا صحیح. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ انفا من ذهب, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ان کو کہ سونے کی ناک لگا لو, چاندی کی اتار دو. اس طرح سے چاندی کی ناک لگا سکتے, سونے کی ناک لگا سکتے ہیں, سونے کا دانت بھی لگا سکتے ہیں. یہ بھی احمد کی حدیث حسن سند سے ہے, اگر دانت گر جائیں وقت سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. یہ تو وہ زمانہ ہے کہ جنگوں کا زمانہ ہے. آدمی جب جنگ کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو کچھ بھی کٹ سکتا ہے, کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. یہ وہ وقت تھا. ہاں, یہ جو ہے سونے کی ناک والی حدیث ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, احمد میں ہے, صحیح سند کے ساتھ. بدن کے جوڑ, یہ جوڑ ہیں بدن کے, جوڑوں کو دھوتا رہے. کیوں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر من الفطرت قص الشارب وغسل براجم, کہ سات باتیں فطرت میں سے ہے, موچھوں کو فش کرنا اور جوڑوں کو دھونا. جوڑوں کو دھوتے رہیے. بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. کتنے؟ بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. ہر جوڑ پر ہر روز ایک نیکی واجب ہوتی ہے, لہذا روزانہ خوب نیکیاں کریں. مثلا اللہ اکبر کہے, الحمدللہ کہے, امر بالمعروف کرے, برائی سے روکے, راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹائے, وغیرہ وغیرہ. جو شخص ہر روز 360 نیکیاں کرے تو اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا. اور اگر اشراق کی 2 رگت پڑھ لے تو وہ ان تمام نیکیوں کے لیے کافی ہو جائیں گی. اگر 2 رگت آپ پڑھ لیں اشراق کی, اشراق چاش کی نماز, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کو یہ 360 نیکیاں جو ہیں وہ اس کے بدلے میں پوری ہو جائیں گی. تو اس کو کر سکتے ہیں آپ, یہ کرنا چاہیے آپ کو. بلکہ بہت اس سے بھی آسان فارمولا, اگر آپ استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو آپ نے 1000 نیکی کما لی. کتنا اچھا ہے, اسے پڑھ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, اللہ اکبر ہے, تمام ایسی چیزیں جو آپ کو اٹھتے بیٹھتے نیکیاں ملتی رہتی ہیں. سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں, اس میں بھی نیکیاں 10-10 کر کے ہو سکتی ہیں. لیکن جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ معاف کیجیے, استغفر اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کا 100 دفعہ پڑھیں گے آپ تو 100 نیکی بنتی ہیں. لیکن 10 گنا ثواب ملتا ہے نا, تو 100 کی جگہ 1000. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, احمد کی صحیح حدیث ہے, صحابہ سے کہا رضی اللہ عنہم سے کہ کیا وجہ کہ تم 1000 نیکی روز نہیں کماتے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکی کیسے کما سکتے ہیں, مشکل کام ہے 1000 نیکی. آپ نے فرمایا اگر تم دن بھر میں یا صبح کو 100 دفعہ پڑھ لو سبحان اللہ تو اس کے 1000 نیکی بن جائے گی. کہنے کی تو بات آسان ہے, کہ بتا پڑھو اس طرح. آپ صبح کو بیٹھیں, نماز فجر پڑھیں اور 100 دفعہ پڑھ لیں, میرے خیال سے 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں, آپ 1000 نیکی گنوا لیں گے. اور جو 360 جوڑ کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہو جائیں گے, اور باقی آپ کی نیکیاں بچ جائیں گی. اور پھر سارا دن نیکیاں کرتے رہیں گے وہ الگ ہے. تو اس طریقے سے فستبر خیرات, نیکیوں میں دوڑو. اور بہت سے ایسے کام ہیں جو نیکیوں کے زمرے میں آتے ہیں, کرتے رہیے نا. کیا نام ہے, سبحان اللہ حمدہی, اگر 100 دفعہ پڑھ لیں آپ, صحیح مسلم کی روایت ہے, تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کیے ہیں تو سب اللہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے بہت ساری ایسے وظائف ہیں جو حصہ اول اور دوم میں نقل کیے گئے ہیں, ان کو نکال کے اور عمل کرتے رہیے اور نیکیاں کماتے رہیے آپ. حدیث نقل کی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خلق کا کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 بفصل, کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان جو بنو آدم میں سے پیدا کیا گیا ہے 360 جوڑ کے ساتھ. فمن کبر اللہ, پھر جو شخص اللہ اکبر کہے, وہ حمد اللہ, جو شخص الحمدللہ کہے, عددہ تل کا 60 و 300 سلامہ, فإنہ یمشی یومئذ وقد زحزحہ نفسہ عن النار, تو جو آدمی اس طرح سے 360 نیکیاں ادا کر دے تو گویا کہ وہ آگ سے بچ گیا, اور جس نے 360 نیکیاں نہیں کی تو پھر وہ دوزخ کو جائے گا. یہ بھی ایک قسم کی تنبیہ ہے. تو اس طرح نیکیوں کو کرتے رہیے, دوزخ سے آپ کو تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. بغل کے بالوں کو اکھاڑتا رہے. یہ بات بھی آپ کے لیے ذرا اچمبے کی ہوگی, کیونکہ ہم تو مونڈ دیتے ہیں نا بالوں کو. ماں یہاں پر کیا ہے کہ وہ بالوں کو بونچنا ہوتا ہے, بونچے سے اکھیڑ دیں, یا بعض صحابہ تو چٹکی سے اکھیڑ دیتے تھے. یہ جب ہوگا جب آپ بچپن سے اس پر عمل کریں. آپ اس وقت بچپن کے بال بہت ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو آپ ایسے کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے, تکلیف تو ضرور ہوگی آپ کو. مگر یہ اس طرح بال اکھیڑنے سے بال آئیں گے بہت دیر میں, یہ بھی بات ہے. بھوننے میں تو فوراً دوسرے ہفتے میں آ جائیں گے, لیکن اکھیڑنے میں آپ کو وقت لگے گا. تو اس طرح سے کیا ہوگا, جب آپ اکھیڑتے رہیں گے تو بال اکھڑتے رہیں گے. جب آپ نہیں اکھیڑیں گے, آپ نے توجہ نہیں کی, آپ بڑے ہو گئے, آپ اس طرح سے ذرا نہ بال مونڈے, یہ بھی مونڈ ڈالا, تو پھر کیا ہوگا. اب اگر آپ چاہیں کہ اس کو ہم اکھیڑ دیں تو بہت مسئلہ ہوگا, بہت تکلیف ہوگی, اکھڑنے میں ناکام ہو جائیں گے آپ. باقی یہ کہ باقی جو آدمی نیت کر لے تو اللہ آسان کر دیتا, کوئی بات نہیں ہے. تو بالوں کو اکھیڑنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر من فطرت قص الشارب و نصف الابتی, کہنے کے مونچھوں کو پس کرنا اور بغل کے بال کو اکھیڑنا. بغل کے بال اکھیڑنے میں 40 دن سے زیادہ وقفہ نہ ہو, مطلب یہ کہ 40 دن تک کی رعایت ہے. مونچھوں کے بال ہوں یا بغل کے بال ہوں یا زیر ناف بال ہوں, 40 دن کی مدت, مطلب آپ کہیں باہر نکل گئے ہیں, سفر پہ گئے ہیں, کہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن جو روایت ہے اوسط طبرانی کی حسن سند سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو جمعے سے پہلے مونچھے پس کر لیتے تھے اور ناخن قتل لیا کرتے تھے. یہ تو آسان ہے. اگر آپ عام حالت میں ہیں تو آپ رونا مونچھے پس کر کے آئیں, ہر جمعے مونچھے پس کر کے آئیں, ناخن قتل لیں. اگر آپ خاص حالت میں ہیں تو وہاں دیر ہو سکتی ہے, تو اس کا دھیان رکھیں. ابھی میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں جمعے میں کہ مونچھے نہیں پس کی ہوتی ہے, نہ جانے سستی ہے, نہ جانے کسی کام سے آ گئے ہیں. مطلب یہ کہ اگر توجہ ہو تو کام پہ جانے سے صبح صبح کر لیں آپ, کیا مسئلہ ہے. وہ جب آپ غسل کریں گے تو مونچھے ہی پس کر سکتے ہیں, ناخن بھی کر سکتے ہیں آپ. وقت لنا فی قص شارب و تقریب اسفار و نصف العبت و حلق العانت حلق العانت اللہ نتر کا اکثر من 40 لیلۃ. رسول اللہ نے ہمارے لیے مونچھوں کو پس کرنے میں, ناخن کترنے میں, بال اکھیڑنے میں, بغل کے بال اکھیڑنے میں اور زیر ناف بال بوڑھنے کے لیے ہمیں وقت مقرر کر دیا ہمارے لیے کہ ہم نہ چھوڑیں ان کو 40 دن سے زیادہ. 40 دن کے اندر اندر آپ کو کاٹ لینے چاہیے. شرمگاہ, اپنے لڑکوں کو کہ ختنہ کرائے. آپ جانتا ہی ہیں, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 5 کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو. مطلب اگر لڑکا ہے نا تو ختنے کرانی ہوں گی آپ کو, مگر یہ اس میں نہیں ہے. وہ تو 5 کام یہ ہیں, لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکریاں, اور سر کے بال مڑنے ہوں گے, بالوں کی چاندی دینی ہوگی, زعفران لگانا ہوگا اور نام رکھنا ہوگا. یہ 5 کام آپ کو کرنے, اور ختنہ یہ الگ چیز ہے. یہ 7 دن کی قید نہیں ہے یہاں پر. اس میں ہم نے دیکھا ہے بچپن میں یہ قصائیوں کے لڑکے, گوجر جو تھے ان کے بچے جوان ہو جاتے تھے, ان کی ختنی ہوتی تھی. اب وہ تہبت باندھے گئے, دونوں ڈاؤں کھولے جا رہے ہیں گلیوں کے اندر. مطلب اس میں آپ ہنس رہے ہیں, لیکن اس وقت کوئی یہ کوئی ایپ نہیں سمجھا جاتا تھا, کوئی ہنسا بھی نہیں تھا. یہ معلوم ہو جاتا ہے اس کی ختنے ہوئی ہوئی ہیں. دیکھا ہمارے خاندان میں ختنہ بچے کے فوراً کرا دیا کرتے تھے. جہاں بچہ پیدا ہوا بعد تو 7 دن ختنے میں کرا دیا کرتے تھے اس طرح سے. تو ختنہ کرنا جو ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ خمس الختان اس میں آ گیا یہ کہ دس باتیں فطرت میں سے ہیں، الفطرت خمسن، پانچ باتیں فطرت میں سے ہیں، اس میں ختنہ کرنا بھی شامل ہیں، ختنہ بھی کرنا ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے ہیں. یہ پتہ ہی آپ کو کہ مسلم اور غیر مسلم کی شناخت ہو جاتی ہے. اور جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، تو حضرت بادشاہ روم نے جن کو پکڑا تھا مسلمین کو، دیکھا کہ دیکھو ان کی ختنہ ہوئی ہے نہیں ہوئی بھی، تو دیکھا کہ ان کی ختنہ ہوئی بھی ہیں، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ختنہ کرنے والا جو نبی ہے وہ غالب آ جائے گا. کیا دیکھا انہوں نے؟ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ختنہ کرنے والا نبی غالب آ جائے گا. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ختنہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ختنہ تو ہوئی ہے آدمی کی. کہ نہیں، ختنہ تو یہودی بھی کرتے، کوئی بات نہیں ہم پتہ لگا لیں گے. تو مطلب یہ کہ یہودی بھی ختنے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ختنے کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اپنی بیوی اور لانڈی کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ نہ کھولے، بلکہ تنہائی میں بھی نہ کھولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احفظ و عورت کے الا من زوجے کا او من ما ملکت یمین کا. مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ آپ جانتے ہی ہیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہر آدمی کے سامنے کھول نہیں سکتے، اور یہ ایک حیا کی چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں مسلم کے الفاظ ہیں، الحیا من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کرتا ہوتا کہ خریدتے ہیں بجان پہنے وہاں اس کا بغیر آستینوں کا باہر گھوم رہے ہیں، گھر میں گھوم رہے ہیں تو گھوم رہے ہیں. جب سے ہم جماعت میں ہیں ہم نے کبھی کرتا نہیں اتارا. مقصود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت ہی شرم والے آدمی تھے واقعی. وہ گھر کے اندر بھی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے بیوی کے سامنے کرتا نہیں اتارا. حالانکہ بیوی شریک کی حیات ہوتی ہے، وہاں اس سے کوئی پردہ بھی نہیں ہے، نہ پردے کی ضرورت ہے، لیکن وہ وہاں بھی پردہ کرتے تھے. تو یہ گویا کہ ایسی چیز ہے کہ اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. خاص کر یہ بھی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، خاص کر طلباء حضرات دیکھیں جو علم حاصل کر رہے ہیں. تو بہر بن حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اذا کانا عہدنا خالیا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہوتا اکیلے میں تو پھر تو کوئی نہیں ہوتا، مطلب پھر بھی کیا ہم شرم گانا کھولے. قال اللہ احق ان یستحی من الناس. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے لوگوں کے مقابلے میں کہ اس سے حیا کی جائے. اللہ تو ہوتا ہے نا، وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے کیا ہوا. تو یہ بھی ایک بہت شرم کی بات ہے، اس کو حاصل کریں. ران، نہ اپنی ران کسی کے سامنے کھولے نہ کسی کی ران دیکھے. مگر یہ حدیث ہے اوسط تبرانی میں حسن سند سے، کافر کے ران کے بارے میں نہیں ہے یہ، مسلم کے ران جو ہے وہ سطر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے حجرت اما علمتا ان الفقد عورت. رسول اللہ نے جرحد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ران جو ہے وہ عورت ہے. ران جو ہے یہ عورت ہے، اس کو نہیں کھول سکتے آپ. اگر آپ کوئی نیکر وغیرہ پہنتے ہیں آپ تو وہ گھٹنے تک ہونا چاہیے، گھٹنے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ورنہ اگر آدھی ران بھی دکھائی دے تب بھی ران ستر ہے، اس کو نہیں کھولنا چاہیے، منع ہے یہ. اور بات کریں ویسے کہ کبھی کھل جائے، صحیح بخاری میں ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، خیبر پہ ہم حملہ کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہمت پہنتے تھے ان کا بار بار تہمت، جب وہ آپ لے کے چلتے ہوا لگتی تو وہ تہبند سڑک جاتا اور میں آپ کی گوری گوری ران دیکھتا. تو یہ ایک اور بات ہے، مطلب یہ ایسا موقع ہے کہ ران خود نہیں ہٹائی بلکہ ہوا کی وجہ سے ہو جاتا ہے. یہ جیسے کوئی نقاب ڈالے اور خواتین جا رہی ہیں، ہوا سے چلی اور نقاب اڑ گئی اور چہرہ دکھائی دے گیا، یہ ایک اور بات ہے. یہ کھولنے میں نہیں آئے گا یہ. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بھی صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ران دیکھی ہے. اب کیسے دیکھی تم نے؟ تم نے تو اس طرح دیکھی تھی، خود تھوڑی دکھائی انہوں نے. ناف کے نیچے کے بالوں کو مونڈیا کریں, ان بالوں کے مونڈنے میں 40 دن سے زیادہ وقفہ نہ کرے. ذرا ناپ بالو نے بتائی دی آپ کو. عورت کو چاہیے کہ چہرے پر سے بالوں کو نہ نوچے, مطلب قدرتی طور پر بعض عورتوں کے بال ہوتے ہیں, بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کی داڑھی آ جاتی ہے, مطلب داڑھی پوری نہیں ہے, مطلب چند بال آ جاتے ہیں داڑھی کے, ایسی خواتین ایسی ہوتی ہیں. میری دادی جو تھیں ان کے بھی یہاں داڑھی کے بال نکل آئے تھے, کیونکہ ان کی عمر ہو جی 85 سال کی ہوئی تھی. تو ایسے موقع جب عمر زیادہ جاتی ہے تو بعض عورتوں کے ایسے بال نکل آتے ہیں, مونچھیں بھی نکل آتی ہیں بعض عورتوں کی, بعض عورتوں کے کندھوں پر بال آ جاتے ہیں, ادھر بال آ جاتے ہیں سب یہ. تو ان بالوں کو کسی قسم کا کوئی ذریعہ, کوئی دوا یا کچھ ہی استعمال کر کے نہیں کاٹنا چاہیے, یہ مطلب ہے بتانے کا. جیسا ہے ویسے رہنے دو, جو جیسا اللہ نے بنایا ٹھیک ہے, اللہ دعا کرتے رہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواسمة ناسمات المتمنسات, بالوں کو نوچنے والی, کسی کے چہرے پر نہ مارے. چہرے پر نہ مارے یہ بھی بڑی ایسی پابندی ہے کہ جس پر تک عمل ہو نہیں پاتا ہے. جب آدمی کو غصہ آتا ہے اور سامنے آمنا ہوتا ہے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے اس کے, تو چہرے ہی پہ مارتا آدمی. وہ بات کی بات ہے, اس کی یاد آ کر چہرے پہ مارنا منع ہے. یا واقعی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں متقی جو ان کو پہلے سے دکھائی دے جائے کہ نہیں بھائی ایسے بھی مارتے نہیں ہیں بالکل. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر مارتے سامنے سے تو الٹا ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں ایسے کر کے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ, عبید بن کعب رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن ہے, ان کو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا تو آپ نے کچھ جملہ ایسا بات کہی تو آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا ایسے, تو سینے پہ مار سکتے ہیں, لیکن سینے پہ ہاتھ مارنے سے بھی ان کو تکلیف ہوئی اور وہ بعد میں بیان کرتے تھے کہ مجھے تکلیف ہوتی رہتی تھی ایسا ہاتھ مارا آپ نے, حالانکہ ہلکا ہاتھ مارا تھا میرے سینے کے اندر. تو یہ تو ہے, لیکن چہرے پہ ہاتھ, چہرے پہ مت ماریے. عموماً بچے پٹتے ہیں تو چہرے پہ کہاں کیسے, بہت یعنی بعض لوگ بہت بے دردی سے مارتے ہیں. آپ دیکھیں گے پھر جو فرقہ وارانہ مدارس ہیں وہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو کس قدر پٹائی کرتے ہیں, ان کی ان کے نشان ڈال دیتے ہیں جسموں پر. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں, تو ہم اس کو, یہ ان کے لیے ایک قسم کی شفقت ہے طلبہ کے لیے. لیکن ہمارے طلبہ جو ہیں وہ شفقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ان کو چاہیے کہ باہر تو بہت کوئی پڑھائی ہوتی ہیں, ہمیں یہاں پہ یہ رعایت ملی ہوئی ہے تو ہمیں ہم کو کوئی غلط کام نہ کریں. لیکن نہیں بھائی, یہ بھی کم نہیں ہے, کوئی نہ کوئی طریقہ کار چلتا رہتا ہے. بس یہ کہ وہی بات ہے کہ جیسے بھی ہیں انہیں کو پڑھانا ہے, جیسے بھی ہیں آپ لوگوں کو لے کے چلنا ہے, یہ امیر کا کام ہے. جو بھی جماعت کے اندر لوگ ہیں جیسے بھی ہیں, اب اوپر سے تو آنسر ہے ان سب کو. اب دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں آدمی جماعت کے ہیں کراچی کے اندر, کتنے 100-200-300 آدمی آئے ہوں زیادہ تر, دیکھیں نا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے. ایک اور بتاؤں بات, امیر صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے, حکم دیا انہوں نے محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تمام لوگ یہاں جمع ہو جائیں زور میں, تمام لوگ جماعت کے لوگ کراچی میں آرڈر دے دیا, سب آ گئے. دیکھنا اتنی آدمی ہوں گے آپ بیٹھے ہیں, اس سے بھی کم ہوں گے بلکہ. دیکھا مسکرائے, کہنے لگے بس یہ لوگ جماعت میں, جو اب آ گئے لوگ یہ جماعت میں ہیں, جو نہیں آئے تو لوگوں نے کہا نہیں تھا وہ کیا وہ جماعت نہیں جو نہیں آئے. کہنے میں نے کہا نا یہ لوگ جماعت میں ہیں, وہ جملہ دوہراتے رہے, یہ جملہ دوہراتے رہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو جو آدمی جان بوجھ کر نہیں آتا ہے, امریکہ کا کہنا نہیں مانتا ہے, وہ جماعت میں کیسے ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے, کسی آدمی کو کوئی کام پڑ گیا ہے وہ مجبوری طور پر رک گیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی پتا ہے کہ مجھے بلایا امیر نے, حکم دیا ہے, وہ نہیں آتا ہے پھر بھی, تو بتائیے کیسے وہ امیر کے اطاعت سے نکل کے مسلم رہے گا. اس طرح سے ہوتا ہے, آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں. تو چہرے پہ بچے کے نہ مارے, بڑے کے نہ مارے, خواتین کے نہ مارے, کیونکہ یہ چیز ایسا چہرہ ہے کہ آدمی سامنے آتا ہے وہ بے اختیار چہرے پر لگ جاتا ہے, ایسا ہے. آپ کو یاد ہوگا, میں بتاؤں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, اس نے کوئی غلط کام کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کھینچ کے تماشا مارا منہ پر, چہرے پر. پھر ایک دم ڈر گئے کہ میں نے کیا کیا. اس نے جائے تم اللہ کے لیے آزاد ہو, اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. پھر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے غلام کے چہرے پہ غصے میں تماشا مار دیا, پھر میں نے اس کو آزاد کر دیا, تو میں نے ٹھیک کیا نا؟ فرمایا آپ نے کہ اے ابن عمر, اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلا ڈالتی. آپ دیکھیں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, سنت کے پابند, سنت سے دلدادا صحابہ اکرام میں ان کا بڑا شہرہ سنت کا, لیکن اس حرکت پر ان کی دوزخ منہ جلا ڈالتی. تو میرے بھائی آپ سب سوچیں اس بات کو کہ اگر اللہ نے ہمیں جماعت المسلمین آنے کی توفیق دی ہے تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, ہم اس کی قدر کریں, اس کی ناقدری نہ کریں. قدر کیا ہوگی کہ ڈھکے کہیں پر بھی ایسا کام مت کیجیے جو اللہ کے ناراضگی کا ہو. بہرحال کئی حدیثیں اس میں اور بھی ہیں جو میں نے, لیکن بات یہی ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہی اس کا حل ہے. جو صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ وہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے اور غلام چلا رہا تھا, تو پیچھے سے آواز آئی اتق اللہ یا ابا مسعود. مہنگا کوڑا رک گیا اور جب آواز سنی تو کوڑا چھوٹ گیا ان کے ہاتھ, ڈر کے مارے. دیکھا تو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی مجھ سے, یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا تو ابو مسعود تمہیں دوزخ کی آگ جلا ڈالتی. اس طریقے سے صحابہ کرام میں بھی بڑی سختی تھی, لیکن وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت دیتے تھے, مگر ان کی بات یہ تھی کہ وہ اصلاح کر لیتے تھے, اپنی غلطی مان کے پھر اس کو دوبارہ نہیں کرتے تھے. ہمارا کام کیا, ہم تو ادھر کیا, دوبارہ دیکھیں وہی کر رہے ہوں گے, کچھ حساب کتاب ٹھیک نہیں ہمارا. نہ محرم کے چہرے کو نہ دیکھے, اگر اتفاقاً ناگہانی طور پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہ پھیر لے, یہ بھی بڑا سخت حکم ہے. ابو داؤد میں ہے, احمد میں ہے, صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کی نگاہ بار بار کسی کے چہرے پر پڑتی ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی نگاہ تو پڑھنے پہ آئے گی, پہلی نگاہ پڑھنے پہ آئے گی, دوسری تیسری نگاہ ڈالنے پہ آئے گی. اب تم سمجھ لو پھر کیا ہوگا. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ بھی آپ کو حدیث یاد ہوگی جو ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے, ام سلمہ اور حضرت حفصہ تھیں, دوسرے نام دو بیویاں تھیں آپ کی جو بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھیں, اتنے آپ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان سے پردہ نہیں کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے, یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو نا, تم تو دیکھ رہی ہو نا غیر محرم کا چہرہ. مطلب کیا کہ اس طرح سے بھی پاکیزگی کا حکم ہے کہ اگر مرد نابینا ہے اور عورت بینا ہے تب بھی انہیں نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے. زبان کو مسواک سے صاف کرتا رہے. یہ سن لیا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسواک کو زبان پر اس طرح پھیرتے تھے اور پھر اندر حلق میں یہ تو ہو گیا کوا جائے, کوا کیا نا کوا, یہاں پر اس کو گھماتے تھے ایسے کر کے تاکہ حلق سب صاف ہو جائے. زبان سے جہاد کرے یعنی تبلیغ اسلام کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد المشرکین بے اموالکم وانفسکم والسنتکم. ابو داؤد صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے, اپنی زبانوں سے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ کرتے رہیے. یہاں لفظ زبان کا موجود ہے تو زبان سے جہاد جبھی کریں گے آپ جب آپ کو قرآن مجید کی آیات یاد ہوں گی, جب آپ کو احادیث یاد ہوں گی, جب آپ صبح کو فجر کے بعد پھر مطالعہ کرتے ہوں گے, جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. آپ سے مطالعہ کرتے رہیے, یاد نہ بھی کریں تب بھی یاد ہو جائے گا. آپ روز کھول کے بیٹھیں مناج مسلمین یا تاریخ تفسیر اسلام آپ پڑھ لیں, پھر دوبارہ دو دن پڑھ لیں, پھر تیس دن پڑھ لیں, یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. پورا نہیں تو کچھ تو ضرور یاد ہو جائے گا نا. اور اگر حافظہ اچھا ہے تو یاد بھی رہتا ہے، تین چار دفعہ آپ دہرائیں یاد ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ اس کی تیاری کریں، جو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے پاس مال ہے وہ مال و جہاد کریں، جن کے پاس جانیں ہیں اور جانوں سے جہاد کریں، جانوں کو لگا دیں اپنے لیے. اور جو لوگ زبان سے جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ اپنی زبان پر آیات کو لے کر آئیں، احادیث کو لے کر آئیں، تاکہ آپ اس سے جہاد کر سکیں اور دین کو جماعت مسلم پہنچا سکیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی، مقصود کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں کہ فتوے اور قیاس رائے وغیرہ سے اسلام کو خلط ملط کر دیا، اب اس کو الگ کرنا بہت مشکل کام ہے نا. لیکن مشکل تو بہت تھا، لیکن آپ دیکھیں جماعت المسلمین نے یہ کام کر دکھایا. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کتابیں لکھ ڈالی جو خالص اسلام کی تعلیم دیتی ہیں، اور آپ کو خالص اسلام کی تعلیم مل رہی ہے. تو جماعت المسلمین واحد جماعت ہے جس کے اندر نہ فتویٰ چلتا ہے، نہ رائے چلتے، نہ قیاس چلتا ہے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں گے ہماری جماعت ان تمام چیزوں سے آزاد نہیں ہے؟ نہیں، آزاد ہے. جماعت المسلمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خلاف دین ہو، خلاف شرع ہو. جو دین کی بات ہے اسی پہ عمل ہم کرتے ہیں، باقی کوئی اکیلا آدمی غلط کرتا ہے دوسری بات ہے. مشترکہ طور پہ جماعت المسلمین دین اسلام کی خدمت کرتی ہے. ناخن کاٹنا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اشم فطرت قص الشارب و قص الاسفار. ناخن کا ترجمہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسد تبانی کی حسن حدیث ہے، حسن نے غیر یہ کہ وہ ہر جمعہ کو جمعے سے پہلے منہ پس کر دیتے تھے اور ناخن قتل لیا کرتے تھے. ابن ابی شہبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منہ اس قدر پس کرتے تھے کہ گوشت دکھائی دیتا تھا، گمان ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی منہ موڑ لی ہے. اس طرح سے موچھوں کو پس کریں کہ آپ کو دوسرا آدمی پوچھے کہ آپ موڑ کر آئے ہیں. اس طرح سے ناخن کاٹنے میں سیدھی طرف سے افتا کریں، جب ناخن قتل میں بیٹھے تو سیدھے ہاتھ سے کاٹیں، پھر الٹے ہاتھ سے کاٹیے آپ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہیں آج سدے کا بیان کرتی ہیں کہ ہر کام میں سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے آپ. لکھا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمنا فی شان کلہ فی تناولہ و ترجلہ وہو فی و طہورہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے سیدھی طرف سے ہر معاملے میں، فی شان کلہ ہر معاملے میں، چاہے جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں، اور وضو وغیرہ کرنے میں پہل کرتے تھے سیدھی طرف سے. ناخن کاٹنے میں 40 دن سے زیادہ وقفہ نہ کرے، آپ نے سن لیا. ناخن سے ذبح نہ کرے، اس لیے کہ ناخن حفشو کی ایک چھری ہے. وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ناخن اور ہڈی سے ذبح نہ کرے، یہ منع کیا ہے. حفشی جو تھے غلام، وہ اس سے ذبح کرتے تھے، اللہ نے اس سے منع فرما دیا ہے. سب کچھ